الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں مسلمانوں کے حقوق زیر بحث ہیں، اس کا بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جو بات سورہ توبہ میں واضح فرما دی ہے، انہوں نے بھی ایک موقع پر اسی کو بیان کیا اور اس صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ جو مسلمانوں کے لیے شرائط بیان کر دیے گئے ہیں، یعنی حکومت کے معاملے میں یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے معاملے میں جو شرائط بیان کر دیے گئے ہیں، ان میں نہ میں کسی اضافے کا اختیار رکھتا ہوں نہ ان میں کمی کر سکتا ہوں. ان کے الفاظ احکام القرآن الجساس کے حوالے سے میں نے سامنے رکھ دیے تھے. اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ واللہ لا اسأل فوقہن ولا اکثر دونہن، خدا کی قسم میں ان شرطوں پر کسی اضافے کا مطالبہ کروں گا اور نہ ان میں کوئی کمی برداشت کروں گا. یعنی یہ تو ہر حال میں پوری کرنی ہوگی، لیکن مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ان میں ادنا درجے میں بھی کوئی اضافہ کر دوں. اس کے بعد میں نے لکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت، ارباب حل وقت یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کا نظم چلا رہے ہیں، نظم اجتماعی کی ذمہ داری موجودہ زمانے میں اولاً پارلیمنٹ پر عائد ہوتی ہے، پھر اس میں سے ہم انتظامیہ کا انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح سے عدلیہ وجود میں آتی ہے. تو ہمارے ہاں اس کے لیے قدیم اصطلاح ارباب حل وقت ہے، کھولنے والے باندھنے والے. اس سے واضح ہے کہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت ان کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتے، جرم کے ارتکاب سے. ایک چیز گناہ ہے، ایک چیز جرم ہے. گناہ تو بہت سی چیزیں ہیں اور ان میں ہر بندہ اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہے، بعض چیزوں میں اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے، لیکن اپنے پروردگار کے سامنے جس کی نگاہ ہر چیز پر ہے ہر شخص جواب دہ ہے. وہ گناہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بندہ اس کے لیے ایک دن مسئول ٹھہرایا جائے گا، لیکن گناہوں میں سے کچھ چیزیں جرم بن جاتی ہیں. وہ کب جرم بنتی ہیں؟ جب ہم کسی دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں، اس وقت وہ جرم بن جاتی ہیں. جرم بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب معاشرہ ان پر گرفت کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے. تو یہ جرم اور گناہ کا فرق ہے. اس سے واضح ہے کہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت ان کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتے اور اس پر سزا تو دے سکتے ہیں. یعنی جرم جب ہو جائے گا تو نظم اجتماعی کو یا مسلمانوں کی حکومت کو، بلکہ ہر حکومت کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اب کارروائی کرے. اگر گرفت میں لینا ہے تو لے، اگر کسی شخص کی آزادیوں پر پابندی لگانی ہے تو لگائے، اس لیے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے. مسلمانوں کے ارباب حل وقت ان کو کسی جرم کے ارتکاب سے روک سکتے اور اس پر سزا تو دے سکتے ہیں، لیکن دین کے ایجابی تقاضوں میں سے. یعنی دین نے مثبت طور پر جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، جیسے نماز پڑھیں، جیسے روزہ رکھیں، جیسے حج کریں، بہت سی چیزیں ہیں جو دین میں حکم کے طور پر دی گئی ہیں. اور دین میں جو چیزیں حکم کے طور پر دی جاتی ہیں وہ یا عوامر ہوتے ہیں یا نواہی ہوتے ہیں. یعنی جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا جائے گا وہ اوامر ہیں، جن چیزوں کو کرنے سے روکا جائے گا وہ نواہی ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں جو عام طور پر دین میں زیر بحث آتی ہیں۔ ایجابی تقاضے یعنی جن کا مطالبہ کیا جاتا ہے ان کو ایجابی تقاضے کہیں گے۔ لیکن دین کے ایجابی تقاضوں میں سے نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی چیز کو بھی قارون کی طاقت سے لوگوں پر نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے جو سورہ توبہ کی ان آیات میں بالکل دو اور جو چار کی طرح بیان کر دی گئی ہے، جو اس سے پیچھے زیر بحث آ چکی ہیں اور جن پر یہ ساری بحث مبنی ہے۔ اب ہم اس کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر انہیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے سکتے، یعنی کسی حکمران کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ فلاں شخص روزہ رکھے گا یا اب اس پر یہ لازم ہو گیا ہے، اب حکومت کارروائی کرے گی۔ یہ اس کی مداخلت کا دائرہ ہی نہیں۔ وہ مثال کے طور پر انہیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے سکتے ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صاحب استطاعت ہے، یعنی حکومت کو، پولیس کو، کسی اور قانونی ادارے کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے پاس استطاعت ہے، سرمایہ بھی ہے، صحت بھی ٹھیک ہے اور میں حج کے لیے نہیں جا رہا۔ یہی چیزیں ہیں نا جو استطاعت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس صاحب استطاعت ہے، اسے حج پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، یعنی یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میرے اندر استطاعت پیدا ہو گئی ہے، میں اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ جہاد و قتال کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتا۔ ظلم کے خلاف جہاد ہمارے دین میں بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے۔ اگر کہیں ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے تو جنگ کی جائے گی، اور اس لیے کی جائے گی کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ لیکن اس موقع پر بھی ترغیب دی جائے گی، دعوت دی جائے گی، لوگوں کو شامل ہونے کے لیے کہا جائے گا اگر یہ ضرورت ہے۔ موجودہ زمانے میں تو باقاعدہ افواج ہیں، اس لیے بہت کم ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر جنگی خدمات کے لیے ضرورت پڑ جائے تو ترغیب دی جائے گی، آواز دی جائے گی۔ جہاد و قتال کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے، یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اب ہم سب لوگوں کو لازماً فوج میں بھرتی کر لیں گے یا محاذ پر بھیج دیں گے، جیسے کہ حکومتیں کرتی رہتی ہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جرائم کے معاملے میں ان کا دائرہ اختیار آخری حد تک وسیع ہے، یعنی اگر کوئی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، چوری کر لی ہے، ڈاکہ ڈال لیا ہے، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر جرم کا مواخذہ ہوگا۔ جرائم میں سے ہر جرم انسان کی آزادی اور اس کے حقوق کا ایک حد تک خاتمہ کر دیتا ہے، اس کے بعد نظم اجتماعی کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کارروائی کرے۔ اس لیے جرائم کے معاملے میں ان کا، یعنی ارباب حل وقت کا، حکمرانوں کا، وہ لوگ جو نظم اجتماعی چلا رہے ہیں، ان کا دائرہ اختیار آخری حد تک وسیع ہے، جس حد تک چاہے چلے جائیں، اس لیے کہ جرم کو انہیں روکنا ہے ہر حال میں۔ لیکن شریعت کے اوامر میں سے، یعنی جو شریعت نے حکم دیے ہیں، ایجابی طور پر جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے، جن کا مطالبہ کیا ہے، لیکن شریعت کے اوامر میں سے ان دو، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ لیکن شریعت کے اوامر میں سے معاف کیجیے گا ان دو نماز اور زکوٰۃ کے سوا باقی سب معاملات میں یہ صرف ترغیب و تلقین اور تبلیغ و تعلیمی ہے، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی اصلاح کی جدوجہد کر سکتے ہیں، یعنی ان کی حکومتوں کو اس سے آگے کوئی چیز مسلمانوں کو پابند کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر ہر حکومت کو یہ پابند کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ شخصی معاملات میں ہر فیصلہ بندے کو خود کرنا ہے، اس میں اگر مذہب کے نام پر کوئی مداخلت کی جائے گی تو وہ بھی غلط، اور اگر کسی اور عزم کے نام پر مداخلت کی جائے گی تو وہ بھی غلط۔ لیکن اگر کوئی چیز غلط ہے تو کیا اسے غلط کہا بھی نہیں جائے گا؟ غلط کہنے کا حق ہر ایک کو ہے، ماں باپ بھی کہیں گے، اعزاء اقربا بھی کہیں گے، علماء بھی کہیں گے، مصلحین بھی کہیں گے، اسی طرح سے ہمارے ہاں یعنی اسلام میں حکومتوں کو باقاعدہ جمعہ کا ممبر دیا گیا ہے اور اسی مقصد سے دیا گیا ہے کہ وہ تبلیغ کریں، تلقین کریں، تعلیم دیں لوگوں کو، اچھی باتوں کی تعلیم دینا، ان کے لیے کہنا، اوپر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، روزہ رکھنے کی تعلیم دینا، روزہ رکھنے کی ترغیب دینا، یہ دعوت ہے، اس کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، شائستگی کے ساتھ اپنی بات کہی جائے گی، دلائل سے بیان کیا جائے گا، مسلمانوں سے بار بار اس بات کی توقع کی جائے گی اور ان سے کہا بھی جائے گا کہ وہ اللہ کے حکام کی پیروی کریں، لیکن ترغیب، تلقین، تبلیغ اور تعلیم سے آگے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان دو کے سوا باقی سب معاملات میں یہ صرف ترغیب و تلقین اور تبلیغ و تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی اصلاح کی جدوجہد کر سکتے ہیں۔ یعنی اصلاح یہ بہت اچھی چیز ہے، اس دنیا کے اندر معروف کو قائم ہونا چاہیے اور منکر کا خاتمہ ہونا چاہیے جس حد تک بھی ممکن ہے، لیکن یہ اصلاح کہ معروف کا لوگوں میں شیو ہو، معروف شائع و ضائع ہو، معروف لوگوں میں عام ہو، معروف کو لوگ اختیار کریں، نیکی اور بھلائی کی زندگی بسر کریں اور برائیوں سے اجتناب کریں، یہ اصلاح کا موضوع ہے، اور یہ اصلاح کی جدوجہد میں بھی، آپ بھی سب کرتے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں کرتے ہیں، اپنے حدود میں کرتے ہیں۔ اصلاح کی یہ جدوجہد کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ دعوت، ترغیب، تلقین، تعلیم، یہ چیزیں اس کا ذریعہ ہیں۔ اس میں کسی پر کوئی تشدد کرنا، کسی کو قانون کی طاقت سے مجبور کرنا، اس کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اور جب اللہ نے نہیں دیا تو کوئی بھی ہو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے تمام معاملات میں اس کے سوا کوئی چیز ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بات جب کہی جاتی ہے کہ شخصی معاملات میں کسی حکومت کو بھی مداخلت کا حق نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو دقت نظر سے نہ کبھی موضوع بناتے ہیں نہ سمجھے ہوتے ہیں، وہ فوراً کچھ جرائم کی مثال دیتے ہیں۔ جرائم زیر بحث نہیں ہیں، اور جرائم کی تعریف ہی یہ ہے کہ حق تلفی ہو گئی، اس کا ازالہ کرایا جائے گا، کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی، اس پر کارروائی کی جائے گی۔ ان چیزوں کے لیے پریونشن کے قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ جو قوانین ٹریفک کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ سب اسی اصول پر ہیں، یعنی انسانی جان چونکہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو آپ قاعدے بنا دیتے ہیں، ضابطے بنا دیتے ہیں، ان کی خلاف ورزی پر جرمانے بھی کرتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول وہی ہے کہ حق تلفی کا اندیشہ ہے یا جان، مال، آبرو کو خطرہ لاحق ہے، اس طرح کی چیز ہے جس سے جرم وجود میں آتا ہے، اور جرائم کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ شخصی معاملات کیا ہیں؟ میں لباس کیسا پہنوں گا، میں موسیقی سنوں گا یا نہیں سنوں گا، میں تصویر بناؤں گا یا نہیں بناؤں گا، اسی طرح سے مجھے تعلیم کس چیز کی پانی ہے، میرا کیریئر کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا راستہ چنا ہے، میں شادی کہاں کروں گا، یہ سب شخصی معاملات ہیں، ان میں کسی حکومت، کسی معاشرے کو کوئی دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان سب معاملات میں انسانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ وہ فیصلے اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے ہیں، تو ان کی پابندی کرنی ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ یہ سب فیصلے شخصی فیصلے ہیں، اور یہ ہر شخص اپنی صوابدید، اپنے فہم کے مطابق کرتا ہے۔ اس میں اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ قیامت میں ہوگا۔ اس دنیا میں ان معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو پچھلی صدی میں یا اس سے پہلے بھی بعض اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں، جس طرح کے عرب میں قائم ہوئی، جیسے ایران میں قائم ہوئی، یا جس طرح افغانستان میں قائم ہوئی یا ہوئی ہے، ان سب میں جو بنیادی خرابی ہوئی وہ یہی ہوئی کہ ریاستوں اور حکومتوں نے شخصی معاملات میں مداخلت شروع کر دی، اس کے لیے قوانین بنا دیے گئے، اس میں لوگوں کو بعض چیزوں کا پابند کیا گیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے، انہوں نے حکومت کے دائرے میں دی ہی نہیں، اس میں کوئی حکومت اپنی طرف سے ہرگز کوئی اقدام نہیں کر سکتی، لیکن وہ دائرہ جس کے لیے حکومت قائم کی گئی ہے، حکومت کا نظم، یہ کوئی الہی فیصلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ قائم نہیں کیا، یہ انسان کی ضرورتوں سے وجود میں آیا ہے. اور ضرورت کیا تھی؟ لوگوں کو حق تلفی سے روکا جائے، انہیں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے روکا جائے، اسی لیے یہ حکومت بنتی ہے، اس کا دائرہ بھی وہی ہے. اس طرح کے تمام معاملات میں اس کے سوا کوئی چیز ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اسی بنا پر فرمایا، یعنی خطبہ حجۃ الوداع اسی لحاظ سے اس طرح بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ گویا انسانی حقوق کا منشور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی زبان اختیار نہیں کی، بلکہ وہی فصیح و بلیغ زبان، وہی زبان جو دلوں میں اترتی ہے، اور جس کے بارے میں خود آپ نے فرمایا تھا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے چند لفظوں میں جامع ترین بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق دے رکھی ہے. تو اسی اسلوب میں یہ خطبہ دیا گیا، اور اس کا یہ حصہ میں نے بخاری سے یہاں نقل کیا ہے، رقم ہے 67. فرمایا، ان دماغکم و اموالکم و اراضکم بینکم حرام کا حرمت یومکم حاذا فی شہرکم حاذا فی بلدکم حاذا. یہ آخری خطبے کے الفاظ ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اس میں بڑی غیر معمولی باتیں آخر میں آپ نے فرمائی، اور یہ بات بھی دوہرا دوہرا کر فرمائی. اس میں بڑا ہی غیر معمولی، نہایت بلیغ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. یعنی اندازہ کیجئے کہ حج کا موقع ہے، اس میں یوم النہر ہے، حج اپنے کمال کو پہنچتا ہے یوم النہر کو، وہ دن جس میں قربانی کی جاتی ہے، اس موقع پر آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے زیادہ کسی مسلمان کے نزدیک کوئی مقدس دن نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ذوالحج کے مہینے کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے. ان مہینوں سے زیادہ جو حج کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اس وقت سے زیادہ جو سب سے بڑی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کوئی اور چیز مقدس نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مکے کا انتخاب کیا کہ یہ میری توحید کا مرکز ہوگا، پوری دنیا میں میری عبادت کا، اولین عبادت کا یہاں بنائی جائے گی. اور پھر اس کے بعد اب بھی ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں گوشے گوشے سے لوگ اسی کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ غیر معمولی حیثیت حاصل ہے یوم النہر کی، جس میں رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اس مہینے کی جس میں حج کیا جاتا ہے، ذوالحج کا مہینہ اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے، اس شہر کی جس میں حرم واقع ہے، جس میں بیت اللہ واقع ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبر نے انسان کے حقوق کیسے بیان کیے. پھر سن لیجئے، غیر معمولی الفاظ ہیں، ان دماغکم و اموالکم و اراضکم بینکم حرام کا حرمت یومکم حاذا فی شہرکم حاذا فی بلدکم حاذا. تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں، وہی جو میں نے عرض کیا، جان مال آبرو، تین ہی چیزیں ہیں جن کے خلاف کوئی اقدام ہو سکتا ہے. تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن یوم النہر کی حرمت تمہارے اس مہینے ذوالحج میں اور تمہارے اس شہر ام القرآن مکہ. اس طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا، اور اس طرح وہ بنیاد فراہم کر دی کہ یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتی ہیں. کسی کی جان کے خلاف اقدام کریں گے تو کسی کا حق پامال ہوگا، کسی کے مال کے خلاف یا پھر کسی کی آبرو کے خلاف، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی اقدام کرنے کا. تو اگر ان کو حرمت حاصل ہے، میری جان کو، میرے مال کو اور میری عزت کو، تو اب آپ کو اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو آپ اللہ سے اذن لے کے آئیں گے، اس کے بغیر نہیں کر سکتے. ان کو حرمت حاصل ہے. تو ہمارے ہاں پھر جو لوگوں نے انسانی حقوق کی تعبیر اختیار کی, پھر ان کو متعین کرنا چاہا, وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر کے اس ایک جملے کی تفسیر ہے, اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب حرام ہے. یہ حرمت, یہاں حرام کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا, کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا, کوئی ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. یہ حرمت ظاہر ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے لیے ہے, اسی طرح حکمرانوں کے لیے بھی ہے. یعنی جان کے خلاف, مال کے خلاف, کسی کی آبرو کے خلاف اگر میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے والدین کچھ نہیں کر سکتے, میرا معاشرہ کچھ نہیں کر سکتا, تو حکمران بھی نہیں کر سکتے, ان کو بھی یہ حق نہیں ہے. یہ حرمت ظاہر ہے کہ جس طرح عام لوگوں کے لیے ہے, اسی طرح حکمرانوں کے لیے بھی ہے. چنانچہ زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے. اب یہ دیکھیے, مال کو حرمت حاصل ہے, تو مال کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی الا یہ کہ میں کسی جرم کا ارتکاب کروں. جب حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں تو وہ بالجبر میرا مال مجھ سے لیتی ہیں, اور مال کو اللہ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ حرمت حاصل ہے. یہ اس کا نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں. چنانچہ زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے, جب اللہ نے مال کو حرمت دے دی تو کسی شخص کا حق نہیں کہ وہ دوسرے کا مال لے, اسی طرح سے کسی حکومت کا حق بھی نہیں ہے کہ وہ بالجبر دوسروں کا مال لے. رضامندی سے لوگ دوسروں کو بھی دیتے ہیں, مختلف اداروں کو بھی دیتے ہیں, اپنی حکومت کی مدد کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں, لیکن بالجبر مال لیا جائے گا تو مال کی حرمت پامال ہوگی. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا نظم تو چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو مال نہ دیا جائے, اور اگر اس کو لوگوں کے ثوابدیدی فیصلے یا ان کی رضامندی پر چھوڑ دیا جائے تو حکومت چل نہیں سکتی. تو اللہ نے پھر خود اس کا حق مقرر کیا, وہی حق زکوٰۃ ہے. یعنی اسی وجہ سے لازم کر دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی حکومت لے گی. چنانچہ زکوٰۃ کے علاوہ جس کی شرع اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے مختلف اموال میں مقرر کر دی ہے, وہ یعنی حکمران نہ مسلمانوں پر ان کی رضامندی کے بغیر کسی نوعیت کا کوئی ٹیکس عائد کر سکتے ہیں, نہ ایک مٹھی بر گندم, ایک پیسہ, ایک حبہ ان کے اموال میں سے کسی بھی مد میں بالجبر لینے کی جسارت کر سکتے ہیں. یہ اس حرمت کا لازمی نتیجہ ہے. اور یہاں چونکہ اسی پہلو سے بیان کرنا تھا, یہ قانون سیاست کی بحث ہے, تو اسی پہلو سے اس کو بیان کر دیا گیا ہے. یہ مسلمانوں کے حقوق تھے. یعنی مسلمانوں کی ریاست اگر کسی جگہ قائم ہوتی ہے, اس میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے قانون سازی کرنا ان کی ذمہ داری ہے, اس میں مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں, جن کی خلاف ورزی کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے. اور آخر میں وہی بات کہ الا یہ کہ اللہ ان کو اس کی اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں یہ اجازت دی ہے وہ بالکل متعین ہے, ان میں ادنا درجے میں کسی تردد کا کوئی سوال نہیں ہے. اس دائرے سے باہر کسی کو لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنے یا ان کی جان, مال, آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا. اس کے بعد نظم حکومت کا باب ہے, اور یہ آخری باب ہے. یعنی یہ سب چیزیں تو ہو گئیں, مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں, ان کی حکومت کے لحاظ سے ان کے دینی فرائض کیا ہیں, ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے, یہ سب ہم موضوع بحث بنا چکے. آخری چیز یہ ہے کہ نظم حکومت کس طرح قائم ہوگا, اس کے لیے کیا ہدایت کی گئی ہے. اس میں جس آیت کو سر عنوان رکھا گیا ہے اور اسی کو ہونا چاہیے, وہ ہے امرہم شورا بینہم. وہ امرہم شورا بینہم, یہ سورہ شورا کی آیت ہے 38. اس کا ترجمہ ہے, اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے. یعنی جو نظم بنے گا یا جو حکومت کا نظام بنایا جائے گا, جس کے تحت ریاست کا نظم اجتماعی وجود میں آئے گا اور کام کرے گا اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ لوگوں کی رائے سے بنے گا اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، ان کی رائے پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جس قانون کا ذکر پیچھے ہوا ہے، یعنی یہ قانون جو آپ نے پیچھے تفصیل کے ساتھ دیکھا اور پڑھا، اللہ تعالیٰ کے جس قانون کا ذکر پیچھے ہوا ہے اس میں نظم حکومت کی اساس یہی آیت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سیاست سے متعلق یہ ہدایات اصلاً کب دی گئیں؟ اس وقت جب ایک حکومت الہیہ زمین پر قائم ہو گئی۔ میں یہ بتا چکا ہوں کہ حکومت الہیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر دنیا میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ براہ راست اس کے ذریعے سے حکومت کر رہے ہیں، اس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے یا کہا جانا چاہیے۔ اس کے لیے یہ قانون دیا گیا تھا، ہمارے لیے یہ ایک رہنما قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس قانون کا ذکر پیچھے ہوا ہے اس میں نظم حکومت کی اساس یہی آیت ہے، یعنی اسی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اب یہ حکومت کیسے کام کرے گی، کیسے وجود میں آئے گی۔ اس سے پہلے کہ خدا کی بادشاہی یعنی حکومت الہیہ جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہوتی، یہ حکم نازل ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ وقت قریب آ گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے، اس کے آثار پیدا ہو گئے کہ سرزمین یثرب میں اللہ کے پیغمبر کو حکومت حاصل ہو جائے گی۔ یہ حکومت کس طرح حاصل ہوئی یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بہت سادہ لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ یثرب میں جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا، یعنی اوس اور خزرج، ان دونوں قبائل کے سردار، ان کے بڑے جو وہاں پر ایک قبائلی نوعیت کی حکومت رکھتے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اور جب وہ ایمان لے آئے تو ظاہر ہے کہ جس ہستی کو انہوں نے پیغمبر مان لیا، لازمی نتیجے کے طور پر حکومت رسول اللہ کو منتقل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ خدا کی بادشاہی جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہوتی، یہ حکم نازل ہو چکا تھا، یعنی اس سے تھوڑا عرصہ پہلے سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے، یہ جو آیات ہیں آیت 38 ہے، یہ اس کے گرد و پیش کی آیتیں پڑھیے تو اس میں مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اوصاف سورہ معارج میں بھی بیان ہوئے ہیں، سورہ مومنون میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے اوصاف اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں، سورہ نساء میں، احزاب میں اور بہت سی جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس مقام کو نکال کر دیکھیے تو اس میں اسلوب بدلا ہوا ہے، وہ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئی ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے، یعنی انفرادی اور شخصی اوصاف کے بجائے اجتماعی زندگی میں جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ یہاں زیادہ نمایاں ہو گئے۔ ان میں یہ جملہ بھی ایک ہی مقام پر قرآن میں آیا ہے، یعنی یہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اب چونکہ وہ مرحلہ آ رہا ہے جس میں مسلمانوں کا نظم اجتماعی وجود میں آ جائے گا، وہ مرحلہ آ رہا ہے تو اب یہ بتا دیا کہ یہ اپنا نظم کس اصول پر قائم کریں گے۔ کیا اس اصول پر قائم کریں گے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اللہ کا پیغمبر اس وقت موجود ہے، اس وجہ سے ان کے بارے میں تو کسی نزاع کا سوال نہیں ہے، لیکن باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ جو تقرر ہوں گے ان کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں کی رائے سے ہوں گے، ان کے مشورے سے ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ بات واضح کر دی کہ کسی خاندان کو، کسی خاص جماعت کو، کسی گروہ کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کوئی طبقہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ یہ کہے کہ حکومت تو ہمیں ہی کرنی ہے۔ وہ افلاطون کے الفاظ میں فلسفیوں کا طبقہ ہو یا ہمارے ہاں کے مذہبی لوگوں کے ہاں علماء کا طبقہ ہو، یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، الا یہ کہ ان میں سے کسی کا انتخاب لوگ کر لیں اور یہ ذمہ داری اسے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق لوگوں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ معاملہ آیا تو گویا اس جملے میں یہ بتا دیا گیا کہ اب کسی گروہ، کسی طبقے، کسی جماعت، کسی خاص شخص، کسی خاندان کے لیے کوئی استحقاق باقی نہیں رہا، اور جس طرح ان کے لیے نہیں رہا اسی طرح قوت، طاقت، بندوق یہ بھی فیصلہ نہیں کرے گی. یہ فیصلہ اب لوگوں کو اپنی رائے اور اپنے مشورے سے کرنا ہے. یہ حکم نازل ہو چکا تھا پہلے ہی. اس پر غور کیجئے، یہ تین لفظوں کا ایک جملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پوری بات بیان کر دی ہے اور تین لفظوں میں بیان کر دی ہے. یہ تین لفظوں کا ایک جملہ ہے لیکن اپنے اندر ایک جہان معنی سمیٹے ہوئے ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، اب ایک ایک لفظ کو دیکھ کر ہم اس کی نوعیت سمجھیں گے. آیت میں پہلا لفظ امر ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. آیت میں پہلا لفظ امر ہے. عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن آیائے زیر بحث میں، یعنی یہ جو آیت اس وقت ہمارے ہاں بحث میں ہے، لیکن آیائے زیر بحث میں اس کا موقع و محل دلیل ہے کہ یہ نظام کے مفہوم میں ہے. یعنی یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے معنی عربی زبان میں کیا کیا ہیں، کیسے استعمال ہوتا ہے، تعیین کیسے کی جاتی ہے، اس کو اگر دیکھنا ہو تو میری کتاب میں ایک پورا مضمون ہے جس کا عنوان ہے امرہم شورہ بینہم، میری کتاب برہان میں. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ خلفائے راشدین کی حکومتیں کیسے قائم ہوتی رہیں اور اس اصول کا اطلاق اس زمانے کے حالات میں کیسے ہوا. وہاں یہ بحث بھی ابتدا میں کی ہے کہ عربی زبان میں، اس کے ادب میں، شاعری میں یہ لفظ کس کس پہلو سے استعمال ہوتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن آیا زیر بحث میں اس کا موقع و محل دلیل ہے کہ یہ نظام کے مفہوم میں ہے. یہ معنی اس لفظ میں حکم ہی کے معنی میں وسعت سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی حکم کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حکم کے لیے امر کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری اردو زبان میں یہ خاص ہو چکا ہے. عربی زبان میں یہ اپنے اندر بڑی وسعتیں رکھتا ہے. حکم جب بہت سے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے حدود مقرر کرتا، یعنی ہم لفظ حکم بولتے ہیں، وہ اگر ایک آدھ شخص سے متعلق ہے تو حکم ہی رہتا ہے، جب وہ بہت سے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے حدود مقرر کرتا اور قواعد و ضوابط بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان جب کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی بناتا ہے تو فوراً یہ ضرورت لاحق ہو جاتی ہے کہ اب قاعدے ضابطے بنائے جائیں، کیا طریقے ہوں گے. اس وقت، یعنی جس وقت یہ بہت سے لوگوں سے متعلق ہو کر استعمال کیا جاتا ہے، اس وقت اس کا اطلاق سیاسی اقتدار کے احکام اور جماعتی نظم دونوں پر ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے یا انسانوں کی کوئی جماعت ہے، وہ اپنے اندر کسی چھوٹے پیمانے پر یا بحثیت مجموعی کوئی نظم پیدا کرتی ہے جس کو نظم اجتماعی کہا جاتا ہے، یا سیاسی اقتدار ہے اور اس میں فیصلے کرنے ہیں، نظم قائم کرنا ہے، ذمہ داریاں لینی ہیں، دینی ہیں. اس سے پہلے ہم اس آیت کا مطالعہ کر چکے ہیں اسی باب میں جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ جب تمہیں یہ ذمہ داری دی جائے تو تم عدل کرو گے اور تمام فیصلے میرٹ پر کرو گے. ان تودوا الامانات الی اہلھا. تو یہاں پر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیاسی اقتدار کے احکام ہوں یا جماعتی نظم، سب کا یہ حکم احاطہ کرتا ہے. لفظ نظام ہماری زبان میں اسی مفہوم کی تعبیر کے لیے بولا جاتا ہے. ہم سیاسی نظام یا ریاست کا سسٹم، نظم یہ بولتے ہیں، بالکل اسی مفہوم میں یہ یہاں عربی زبان میں یا قرآن میں استعمال ہوا ہے. پھر اس مقام پر، یعنی جہاں اس کو استعمال کیا ہے، پھر اس مقام پر چونکہ قرآن مجید نے اسے ضمیر غائب کی طرف اضافت کے سوا کسی دوسری صفت سے مخصوص نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ عربیت کے بعض پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے اسی زبان میں لکھا گیا ہے. تو یہاں کیا ہوا ہے، امرہم ان کا نظام، ان کے سوا، یہ ان ہے جس کے ساتھ خاص ہو گیا، اس کے سوا کوئی اور دوسری صفت نہیں اللہ نے بیان کی کہ کون سا نظام، کیسا نظام، ان کا نظام. یعنی مسلمان ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کے اندر جو نظم قائم ہونا ہے خواہ اس کی کوئی نوعیت ہو، ہر چیز اس میں اب شامل ہو گئی. اس لیے نظام کا ہر پہلو اس میں شامل سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اور کوئی شرط، کوئی صفت بیان نہیں کی بلکہ علی الاطلاق فرمایا ہے ان کا نظام، تو ہر پہلو اس میں شامل سمجھا جائے گا. بلدیاتی مسائل، قومی و صوبائی امور، سیاسی و معاشرتی احکام، قانون سازی کے ضوابط، اختیارات کا سلب و تفویض، یعنی اختیارات کسی کو دینے ہیں کسی سے لینے ہیں، عمراء کا عزل و نصب، کسی کو کسی منصب پر مقرر کرنا ہے ہٹانا ہے، اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر، یعنی دین کا کوئی حکم اگر اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تو اس کو سمجھنا ہے، یہ سب چیزیں غرض نظم اجتماعی کے تمام معاملات اس آیت میں بیان کیے گئے قاعدے سے متعلق ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ امرهم ان کا نظام کہا ہے، ان کا فلاں نظام نہیں کہا، کوئی شرط کوئی صفت نہیں آیت کی، تو اب لفظ نظام کا اطلاق کسی جماعت، کسی مملکت، کسی گروہ کے جس جس پہلو پر ہو سکتا ہے اس آیت کا حکم اس سے متعلق ہوگا. عام طور پر جب ہم نظم ریاست قائم کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لیے الگ نظام بناتے ہیں، جیسے بلدیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح قومی صوبائی امور میں فیصلے کرتے ہیں، سیاسی اور معاشرتی معاملات میں جہاں حق تلفی کے لیے قانون بنانے ہیں یا جان مال آبرو پر زیادتی کے خلاف قانون سازی کرنی ہے، اسی طرح خود قانون سازی کیسے ہونی ہے، پارلیمنٹ میں ہوگی، اس میں قرارداد کہاں سے آئے گی، فیصلے کس طرح ہوں گے، اختیارات دینے ہیں لینے ہیں، عدلیہ کے اختیارات کیا ہیں، مقننہ کے کیا ہیں، اسی طرح مختلف لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کرنا ہے، کسی کو کسی علاقے کا عامل یا گورنر بنانا ہے، کسی کو کسی چھوٹے علاقے کی ذمہ داری دینی ہے، اسی طرح کسی کو مقرر کرنا ہے تو کسی کو ہٹانا بھی ہے. تو یہ سب معاملات جتنے بھی ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اب اجتماعی زندگی وجود میں آ گئی ہے، اس میں دین کی تعبیر کرنی. میرا کوئی ذاتی یا شخصی معاملہ ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، میں دین کی تعبیر اپنے لیے خود کر لوں گا. کسی اور شخص کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ اپنے اعتماد کے کسی عالم سے مشورہ کر لے گا، اس کی رائے دیکھ لے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لے گا. یہ سب چیزیں شخصی ہیں، لیکن اجتماعی زندگی کے بارے میں جو چند احکام دیے گئے ہیں، جو یہاں زیر بحث بھی آئے ہیں پیچھے، ان میں دین کی تعبیر ہوگی. جیسے ابھی زکوٰۃ کے سوا کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کے نئے اطلاقات کیا ہوں گے، یہ سب چیزیں ہیں، ان میں فیصلہ کیسے ہوگا، تو یہ بھی اسی اصول کے تحت ہوگا. دین کی تعبیر سے مراد یہ ہے، اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر. غرض نظم اجتماعی کے تمام معاملات، یعنی سب چیزیں میں نے گنوا دی ہیں، اور بھی کسی چیز کا تصور کیا جائے، آئندہ آنے والے زمانوں میں وہ ہمارے سامنے آ جائے، ریاست کے نظم میں کوئی تبدیلیاں ہوں اور نئے ادارے بن جائیں، ہر جگہ ہر مقام پر اجتماعی معاملات کے تمام فیصلے اس آیت میں بیان کیے گئے قاعدے سے متعلق ہوں گے. یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہاں سے کہ ان کا نظام یا ان کا امر کے سوا اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی قید اور شرط عائد نہیں کی ہے. اس لیے جو بات اب اس میں بیان ہوگی وہ ہر چیز سے متعلق ہو جائے گی. اس کا کوئی شعبہ، یعنی اجتماعی معاملات کا کوئی شعبہ، نظم اجتماعی کا کوئی ادارہ، اس کا کوئی شعبہ اس کے دائرے سے باہر اور کوئی حصہ اس کے اثرات سے خالی نہ ہوگا. یہ ابھی امرهم صرف ایک لفظ کی وضاحت ہوئی ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ تین لفظوں کا جملہ ہے، امرهم شورا بینهم، عربی میں بس تین ہی لفظ ہیں، اور اردو میں ترجمہ کریں تو ذرا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن ترجمہ یہ ہے کہ ان کا امر یا ان کا نظام ان کی رائے اور ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے. اس میں ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، یہ سب چیزیں وضاحت طلب ہیں. ان سے کیا مراد ہے، کیا اس پر کوئی شرط عائد کر دی ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آگے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں عام آدمی عام مسلمان ہے جس کو یہ حق دیا گیا ہے، اس پر کوئی شرط کوئی چیز عائد نہیں کی گئی، امرهم شورى بینهم۔ تو یہ دو پہلو ہیں جس کو ہم نے سمجھ لیا، یعنی یہ کہ لفظ امر کا مطلب اور مدعا کیا ہے اور یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، دوسرے یه کہ اس میں جب امرهم کہہ دیا ہے یعنی مسلمانوں کا نظم، تو کوئی اور شرط نہیں ہے، کسی اور صفت کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا، تو اب یہ کس طرح ہمارے تمام معاملات سے متعلق ہو گیا ہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔